أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ توحید کے موضوع پر ہے، توحید در قرآن، اور اس میں آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر موضوعی جو ہے اس کی روشنی میں ہماری گفتگو تھی. اور پچھلی دفعہ جب ہم نے اپنی گفتگو کو ریزیوم کیا تھا تو وہاں پر ہم نے، یعنی جو ٹاپک بک میں ہے، جو جہاں سے کہ قرآن خدا کی شناخت کی کون کون سی راہیں متعین کرتا ہے، یعنی خدا کو کی ذات کا یا معرفت کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن معرفت ضرور، بلکہ صرف میسر نہیں ہے بلکہ لازم و واجب ہے کہ اس معرفت کے بغیر، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اول الدین معرفت اللہ، کہ دین کی ابتدا ہی معرفت خدا سے ہوتی ہے. کہ اگر اس جگہ پر، یعنی یا وہ چیز معرفت خدا سرے سے ہی نہ ہو، یا اس میں جتنی کمی، نقص اور عیب پایا جائے گا، آپ کا دین بھی اتنا ہی ناقص اور معیوب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی دین کی اول اور بنیاد معرفت خدا ہے. تو یعنی اب اس پر ہی ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آگے بڑھے گا کہ قرآن کریم نے اس معرفت کے حوالے سے ہم کو کیا کیا کچھ عطا کیا ہے، کیا راہیں بتائی ہیں، کیا رستہ دکھایا اور سکھایا ہے. تو ہمارا جو مین آیت جس پر ہم نے بات کی تھی وہ سورہ فصلت یا حامیم سجدہ کی آخری آیتیں تھیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب ان کو اپنی آیتیں، نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق کی میں نے تشریح کی تھی کہ آفاق کا لفظی معنی ہم بعض اوقات یونیورس یا کائنات لیتے ہیں، لیکن آفاق افق کا پلورل ہے، اور افق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کی نظروں کے سامنے، جہاں جہاں پر آپ کی نظر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی میں نے کئی ایگزامپلز بھی دی تھیں کہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یعنی جہاں بھی تم دیکھو گے، اس کے پیرلل آیت سورہ بقرہ کی 115 ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھراؤ گے تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا. تو ہم آفاق میں بھی اپنی آیتیں تم کو دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفوس میں بھی اپنی آیتیں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر بین ہو جائے، روشن ہو جائے کہ وہی حق ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تمام کے تمام جملے ہیں بہت بہت گہرے، اب رفتہ رفتہ ہی ہم اس کو تھوڑا کھول پائیں گے. پھر اولم، یہاں پر یعنی راہ خدا کو شناخت کرنے کی راہیں دو متعین ہوئیں، ایک آیات آفاقی، ایک آیات انفسی. اچھا، آیت یہاں پہ تمام نہیں ہوتی، آیت یہ کہہ رہی ہے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے، از اٹ ناٹ سفیشنٹ فار یور رب، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر شے پر شہید ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر جو ظاہراً ترجمہ شہید کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہید جو ہے شہدہ سے نکلتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شہدہ، یعنی گواہی دینا، اور شہید وزن فعیل پر ہے جو مبالغے یا انٹینسٹی کو ظاہر کرتا ہے. وزن فعیل پر جو آتا ہے نا، وہ فاعل اور مفعول دونوں ہو سکتا ہے. یعنی شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو بہت زیادہ گواہی دینے والا ہو، اگر بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے، اور شہید اس کو بھی دیتے ہیں کہ جس پر بہت اچھے طریقے سے گواہی دی جائے یا دی جا سکے، مفعول کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے شہید. ٹھیک ہے، دونوں سینس بن سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. تو یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ شہید کے اس آیت میں معنی کیا لیتے ہیں، بطور فاعل، کہ یعنی خدا ہر شے پر بہت اچھے طریقے سے گواہ ہے، ہر شے خدا کی نظروں کے سامنے. لیکن علامہ طباطبائی نے اس پر یہاں یہ استدلال قائم کیا ہے کہ جب آیت آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے، اور آیتوں کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم خدا کو بطور حق پہچان لو، تو پھر اس کانٹیکسٹ میں یہاں پر شہید کا یہ معنی لینا کہ خدا ہر شے پر بہت اچھے طریقے سے گواہ ہے، اس سے میچ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آپس میں میچ نہیں ہو رہی ہیں. تو یعنی اس کا مطلب پھر یہ لیا جانا چاہیے کہ شہید یہاں پر بمعنائے مفعول آئے، کہ یعنی جتنی بھی چیزیں تم دیکھو گے، چاہے آفاق میں، چاہے اپنے انفس میں، جتنی بھی آیتیں خدا کی نظر آئیں گی، لیکن ان سب سے مافوق خدا خود مشہود ہے. مشہود کا مطلب جس پر گواہی دی جائے، جس کو وٹنس کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ یعنی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو شناخت خدا کی تین راہیں فراہم کرتی ہے، دو نہیں. پہلی راہ کیا ہے؟ آیات آفاقی کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا. دوسرا رستہ ہے آیات انفسی کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنا. اور تیسرا رستہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں سے مافوق ہو کر خود خدا کی رویت اور اس کی اوپر شہادت دینے کے قابل ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو اتنا جیسے مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام سے یا انبیاء سے اگر ہم بات کریں تو ان کی معرفت یہ نہیں ہوگی کہ میں نے اب کائنات میں غور کر کے خدا کو پہچانا، یا میں نے اپنے نفس کے اندر اتر کے من عرف نفسہ والی بات ان پر نہیں اپلائی ہوتی. ٹھیک ہے، بلکہ ان پر کیا چیز اپلائی ہوگی کہ جو خود انہوں نے بھی اس کا کہ عرف اللہ باللہ، خدا کو خدا سے پہچانو. یا جو دعائیں عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسی نشانی یا آیت یا مظہر ہے کہ جو تیرے لیے نہیں ہے، کہ میں اس کو تجھ پر دلیل بنا کر لاؤں. عمیت عین لا تراک علیہ رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے اپنے اوپر نگراں نہیں دیکھتی. دعائے عرفہ کے جملے. تو یہ تیسری حالت یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا یعنی کہ یہ علامہ طباطبائی کی وہ ہے، مطلب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک انوکھی رائے، یہ اس راہ کو مفسرین نے نہیں طے کیا، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو خدا جو ہے وہ ہر شے پر شہید ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ دونوں باتیں مل نہیں رہی ہیں، آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی، یہ نقطہ واضح ہو رہا. تو یعنی کہ یہ جو تیسرا رستہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا رستہ ہے اور ان کے مخصوص شاگردوں کا رستہ ہے، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کو ہر شے پر گواہ نہیں بلکہ خود خدا پر گواہ ہو آیات سے مافوق. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کیا فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے بالائے ہمیں موجودات عالم مشہود است، یعنی آپ جتنی بھی خدا کی آیتوں کو دیکھیں گے وہ خدا کی طرف آپ کی نشاندہی کریں گی، لیکن ان تمام مشاہد سے بڑھ کر مشہود کون ہے؟ خود خدا ہے. کہ کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ علی کل شئ شہید. ٹھیک ہے، یہ تو اس میں یعنی یہ اس کو میں نے تھوڑا سا اعادہ کر دیا جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ تین راہیں ہیں خدا کی شناخت کے حوالے سے. اب جس کو جو میسر ہو، جس کو جو توفیق. اچھا، اس سے پہلے ہم گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، یعنی پچھلی دفعہ ہم نے آیات آفاقی کے بارے میں کچھ بات آپ کو بتائی تھی، اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہوئے آج آیات انفسی یا راہ انفسی پہ بات کرتے ہیں. تو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی توحید کے حوالے سے، کہ توحید وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے یا قبول کیا جائے آئیڈیولوجیکلی یا تھیوریٹیکلی, ٹھیک ہے, فقط, بلکہ توحید پیورلی عملی ہے, اور اس کا ہماری عملی زندگی میں دخل ہونا یا اس کو شیپ اپ کرنا لازمی اور ضروری ہے, ورنہ اس توحید پر عقیدے کا یا ایون کسی بھی عقیدے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی ہم کوئی کسی بھی چیز پر اگر بلیف رکھتے ہیں, توحید ہو گئی, رسالت, نبوت, قیامت, اگر وہ چیز ہماری زندگی کو علم اور عمل دونوں اعتبار سے سنوارتی نہیں, بناتی نہیں, شیپ اپ نہیں کرتی, بلکہ ایون اگر یہ نہیں کہ کیونکہ ہمارا پورا کا پورا جو ہمارا سرمایہ ہے اگر وہ ہمارا دین ہے, تو ہماری پوری زندگی کو شیپ ہمارے دین سے ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے نا, کہ جب یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہماری زندگی مشکلات کا شکار نہیں ہوتی, زندگی کے اندر ٹف انسٹنسز نہیں آتے, مشکلات نہیں آتی, تو ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے کہ ہر شخص نے جو بھی نظریات بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسے لگتا ہے کہ وہ سب صحیح ہیں, کیونکہ دے آر ناٹ پٹ ٹو ٹیسٹ, وہ امتحان گاہ سے نہیں گزر رہے ہوتے, ان پر امتحان نہیں ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ جی فقط مثال کے طور پر آزاداری سے سب کچھ ملتا ہے اور آپ کو دنیا میں چیزیں مل رہی ہیں, لائف نو, آپ کہہ رہے ہیں میرے مجھے دینے والا یہ ہے. کوئی سمجھ رہا ہے کہ جناب نہیں, اس سے نہیں ملتا, نماز روزے سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں, اس کو بھی چیزیں مل رہی ہیں لائف کی, وہ سمجھ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. کوئی کچھ کوئی کچھ, یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے خیال میں جو کچھ بھی بنایا ہوتا ہے نا, نظام زندگی یا دین کے حوالے سے نظریہ, جب زندگی آزمائشات سے نہیں گزرتی ہے, ایک نارمل فلو آف لائف ہوتا ہے, تو ہر ایک اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک. پرابلم کہاں پر آنا شروع ہوتی ہے؟ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب زندگی میں ہمارے سامنے گوناگوں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی یا تو ہماری لائف کے اندر رکاوٹیں زیادہ آنے لگتی ہیں, یا زندگی میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں, یا ہم کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر پھر کیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ پھر یعنی نمبر ون پرابلم یہ آتی ہے کہ جناب ہم ڈیفینیٹلی جو ہماری بیسز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, اس کے بارے میں ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی تک تو سب صحیح چل رہا تھا, اب یہ گڑبڑ کہاں سے آ گئی اور کیوں ہو رہا ہے, یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے. اور پھر اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو ڈفرینٹ کلیشز ہیں یا وہ ہیں, پھر وہ بھی جنم لیتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ تھا, میں کہہ رہا تھا یوں ہونا چاہیے تھا, دوسرا کہتا ہے میں کہہ رہا تھا یوں ہونا چاہیے تھا. تو تقریباً یعنی ہمارے ساتھ جیسے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف تقریباً 20-30 ایئرز یہی ہوتا رہا, کہ خاص طور سے جب مطلب وہ شیعہ سنی والے مسائل, سپاہ صحابہ والے مسائل آئے, تو یعنی جب وہ چیزیں انڈر اٹیک آتی ہیں تو ہم فوراً اپنے آپ کو اسکروٹنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, فوراً ہمیں امام زمانہ یاد آنے لگتے ہیں, ہم استغاثہ اور وہ سب کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں سبسائڈ ہو جاتی ہیں, مطلب میں بھی ہم کہہ لیں کہ بائی نیچرل کورس آف ایکشن یا کچھ بھی, وہ ہم پھر بھول کے وہی سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو کم از کم میں نے اپنے لائف ٹائم میں بہت دفعہ اس سائیکل کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے, ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے اوریجنل تھنکنگ کو کے اوپر سوالات نہیں اٹھاتے, یعنی اس کے بارے میں جب کچھ ہوتا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر مزید کچھ چیزیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اپنے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں, اور پھر اس کے بعد جب وہ چیز وہ مشکل ہٹ جاتی ہے تو ہم لوٹ پھر کے وہیں پر آ جاتے ہیں جہاں پر ہم پہلے تھے, ٹھیک ہے. اتفاق کرتے ہیں اس بات میں, مور اور لیس یہی اپروچ ہے نا لوگوں کی, اور وہ جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ پھر اپنے ہر ایک اپنے کمفرٹ زون میں واپس چلا جاتا ہے, تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور پھر واپس آ گیا. اچھا, اب یہاں پر یعنی میں جو آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ بات اسی توحید کے حوالے سے, اور ہم نے بھی مطلب پچھلے 30-40 سالوں میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی, مختلف چیزیں دیکھیں, एक बात जो मैंने नोट की वो ये नोट की कि अगर हम ये इस नज़रिए यानी इस बात को सामने रखें या ये हल सामने रखें कि इंसान के माशरे के तमाम मसाइल का हल खुदा की बंदगी में मुजमिर है, तो ये बात या तो समझ में नहीं आती या इसको बहुत ही दूसरे तरीके से लिया जाता है, या इसको मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि ये कोई अफ्यून या चरस पीने के मुतरादिफ है, ये बेअमली का पैगाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बंदगी का जो मायना लिया गया है ना, बंदगी का माना खुश्क और आइसोलेटेड इबादत को लिया गया है। ठीक है, बंदगी का मतलब ये नहीं लिया गया कि मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपने आप को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करूं जिससे खुदा राजी हो। बंदगी का माना ये नहीं लिया जाता। ठीक है, या इसी तरीके से अगर हम तज़किया नफ्स की बात करते हैं और ये बात कहते हैं कि आपके अपने प्रॉब्लम जिंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं होगी तज़किया नफ्स के बगैर, क्यों? उसका एक बहुत प्रॉपर रीजन है। वो रीजन ये है कि तज़किया नफ्स के बगैर यानी नफ्स में से नापाक सिफात को दूर किए बगैर, नफ्स में सिफात हसना के दाखिल हुए बगैर, आपका नफ्स जालिम है या नहीं है? इस बात से आप एग्री करते ही नहीं करते कि जिस नफ्स में नापाकी हो, शैतानत की तरफ रुझानात हो या खराबियां इस किस्म की, यानी जिसमें हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी खराबियां जो हमारे बुजुर्गान ने इमाम खुमैनी, मैंने पहले भी कहा था कि जो उन्होंने बहुत ज्यादा जिसको पॉइंट आउट कराया वो खुदबीनी, खुद पसंदी, अनानियत, और ये उन्होंने कहा कि ये अगर तुम्हारे नफ्स के अंदर मौजूद है तो तुम भूल जाओ कि तुम किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हो। कि अगर तुम खुद खाही का शिकार हो, अगर तुम्हारी जात के फैसले तुम्हारी अपनी जात के गिर्द घूमते हैं तो तुम भूल जाओगे तुम किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हो। अब यहां पर हमारा सवाल यह है कि क्या खुदा उस जालिम के मुकाबले में जो बैरूनी तौर से कोई जबर और गस्प कर रहा है, उस जालिम की मदद करेगा जो एक नापाक नफ्स लेकर खुदा के सामने मौजूद है? ये मेन क्वेश्चन है। कि ठीक है, आप कहेंगे जी तज़किया नफ्स जो है ना, आप लोगों को क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल कोई कहेगा आप रूहबानियत की तरगीब दे रहे हैं, आप मैदान अमल, हालांकि बिल्कुल मैदान अमल से हटना नहीं है, ये बात हमने बहुत दफा कही कि तज़किया नफ्स होता ही मैदान जिंदगी में, किसी खानकाह में नहीं होता तज़किया नफ्स। इन्हें तज़किया नफ्स के लिए आपका मैदान आपका घर है, आपका मैदान जो भी कूचा हो बाजार है आपके, यानी जहां आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तज़किया नफ्स वहां पे होता है। तज़किया नफ्स किसी खानखा या किसी दरवेश के झोपड़ी में जाके थोड़ी होता है। लेकिन अगर हम इस बात पर मुसर रहें, और ये सब बातें मैं आपसे फिक्टिशियस नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें मैंने खुद सुनी है लोगों से, और मुझे आज अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि पिछले 40 साल पहले जिन लोगों ने ये बातें कही थी और आज उस 40 साल के बाद वो लोग खुद कहाँ हैं और क्या मसला हल करने के काबिल हुए, कि जो इस तज़किया नफ्स को और इन तमाम चीज़ों को कोई अफ्यून और ये सब करार दे रहे होते हैं, तो ठीक है भाई, एक इंसान बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, आप कुछ हल करके दिखाइए। उन तरीकों से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक जुल्मतों में घिरा हुआ नफ्स क्या खुदा की मदद हासिल करने में कामयाब हो सकता है? ये एक पहले वाली बात। दूसरा सवाल कि क्या खुदा की मदद को हासिल किए बगैर हम अपने दुश्मन पर काबू पा सकते हैं, इसको डिफीट दे सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, चाहे वो दुश्मन कोई भी किसी भी जगह पर हो, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो अब यानी यहां पर जो बात आ रही है वो इसी चीज पर आ रही है कि भाई आप अगर अपने मेन फोकस को छोड़ देते हैं, जिस बिना पर आपके मसाइल हल होंगे, जहां से आपके लिए मदद आएगी, जहां से आपको राहों का तायुन होगा, और पूरी यानी कुरान करीम ने हमारे सामने रसूल की जिंदगी, अंबिया की जिंदगी, सब कुछ इसीलिए तो इतना सारा बयान किया, क्यों बताया, यानी बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात इतनी तफसील से क्यों बयान हुए कि वो आपके लिए पूरा एक मॉडल है, वो पूरा नक्शा है कि अगर एक टायरेंट के खिलाफ, एक ताऊत के खिलाफ, और ताऊत यानी के मुकाबले में, और हजरत मूसा के वाकये में खास बात क्या है, वहां पर जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस ताऊती हुकूमत के मुकाबले में जो मुसलमान थे यानी बनी इसराइल, उनके पास मटेरियल पावर निल थी। ये बहुत खास बात है, ठीक है, यानी उनके पास मादी एतबार से कोई वसाइल इस किस्म के मौजूद नहीं थे कि वो फिरौन का हर्ब और मैदान में मुकाबला कर सके निकल के, और ये हुआ भी नहीं, टिल एंड ये नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब वहां पर हमारे लिए यही बहुत बड़ा सबक है कि देखो स्टिल तुम कामयाब हो सकते हो, कि अगर मटेरियल पावर के अंदर मैचिंग जो है ना वो 0 to 100 है, कि जाहिरी मादी एतबार से जो है ना तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपने मुखालिफ के और दुश्मन के मुकाबले में, फिर भी हम तुमको कामयाब करा देंगे। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह कवीयुन अजीज, खुदा की कुव्वत और इज्जत खुदा के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही बात कही थी कि जब उन्होंने शिकवा किया कि आप, हम आपके आने के बाद और आने से पहले दोनों वक्त मुश्किल में थे और मुसीबत में है, तो उन्होंने यही कहा था, इन्नल अर्ज़ा लिल्लाह यरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, ये जमीन खुदा की है। यानी उस वक्त उनका कहना था कि फिरौन की नहीं है, आज हमारा कहना है कि यह अमरीका और इसराइल की नहीं है, इन द सेम लाइन। और वो जिसको चाहेगा अपने बंदों में से उसका वारिस, यानी ओनरशिप, वारिस का क्या मतलब होता है कि ओनर खुदा है, और वो ओनरशिप जिसको चाहेगा ट्रांसफर कर देगा। लेकिन खुदा जो है ना, दो जुमले उन्होंने वहां किया, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आकिबत मुत्तकीन के लिए, अंजाम हुकूमत मिलने से नहीं कामयाब होता इंसान, तकवा पे निजात है, या खुदा तुम्हारे दुश्मन को नाकाम करेगा, तुम्हें उनकी जगह बिठा देगा और फिर देखेगा तुम क्या करते हो। तो ये तमाम असबाब जो है ना, ये हम भूल जाते हैं जो असल बात है, और उसके बाद हम अपनी राह, रविश, अमल, उन सब में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी में उन्हीं रस्तों पे रहते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि छोटी मोटी जो चीज़ें हमने, जो माइनर एडजस्टमेंट्स कर ली हैं ना, ये एडिशन्स और मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, ये हमें कामयाबी दिला देंगे। मुझ हकीर और गुनाहगार की राय के मुताबिक ऐसे कुछ भी नहीं बनने वाला, और इसके लिए ना कोई एविडेंस है हमारे पास, ना हमारे पास कोई गवाही है इस बात की कि इन तरीकों के साथ कोई कामयाबी मिलती है। और अगर हमारे सामने जो एक मॉडल है, मसलन ईरान का और हिजबुल्ला का मॉडल है, वहाँ भी आप उसमें देख लें कि वहाँ उसकी बुनियाद में ये वाली तौहीदी और इलाही मेहनत मौजूद है, जिसकी बिना पर लोगों को खड़ा किया गया है, या जो लोग खड़े हुए थे, ठीक है। ये इसको आप छोड़ दें, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें, अपनी बंदगी पर, तज़किए पर, इन तमाम चीज़ों पर खुदा की मदद आपके पास कहाँ से आएगी, और अगर खुदा की मदद नहीं आएगी तो आपका मसला हल कौन करेगा। और यहां पर देखें, एक बात मैं आपको और भी अर्ज कर दूं कि ये चीज कितनी अहम है। میں آپ کو باقاعدہ قرآن سے مثال دے کے بتاتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں, یعنی جب مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ نے باقاعدہ مقاومت اور جد و جہد کا آغاز کیا, جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ناؤ وی وانٹ ٹو فائٹ. ٹھیک ہے, یعنی ہم کوئی پیسے وہ کے نہیں بیٹھنے کے لیے آئے مدینے میں کہ یہ ہم آرام سے یہاں پر سکون سے زندگی گزارنے نہیں آئے, ہم مقابلہ کریں گے تم سے, کفار و مشرکین سے. اس میں جو پہلا معرکہ ہوا بدر کا, بدر کے اندر آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا, کہ یعنی کہ مسلمان ایک لحاظ سے وہ جو ہزار کا لشکر آ رہا تھا اور اس کے سامنے آ گیا اور وہ سب ہوا, اور باقاعدہ انہیں خدا چاہ رہا تھا تم سامنے آؤ. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس مٹیریلی لاجسٹیکلی کچھ بھی نہیں تھا, یعنی ظاہراً آپ دیکھیں تو کامیابی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, بلکہ وہ تو یہ لوگ یہ نیت لے کر آئے تھے کہ ان کو تو ہم نے مارنا ہی مارنا ہے, اور ہم نے مدینے میں گھس کے بھی اور اس نعوذ باللہ اسلام والے مسئلے کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اس نیت سے آگے بڑھے تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا اور کس طریقے سے غیبی مدد آئی اور کیا کچھ ہوا. اچھا, اس کے ایک سال بعد, ایک سال بعد احد ہوا بدر میں. اگر آپ غور کریں بدر کا جو معرکہ تھا وہ مدینے سے 170 کلومیٹر دور میدان میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, بدر کے جو میدان ہے وہ مدینے سے 170-180 کلومیٹر دور ہے. احد کہاں پر ہے؟ بالکل مدینے کے ساتھ ہے. یعنی بدر میں مسلمان کہاں جا کے لڑے تھے, اگر آپ دیکھیں اس زمانے کے لحاظ سے 170 کلومیٹر بہت زیادہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے گھر سے بالکل دور تھے, کوئی وسائل نہیں تھے, مادی وہ نہیں تھا, سپورٹ بھی نہیں آ سکتی تھی پیچھے سے, بالکل ہی کٹ آف تھے, اور خدا نے فتح عنایت کی. احد بالکل مدینے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کیا ہوا کہ پہلے 313 تھے, اسلحہ نہیں تھا, سامان نہیں تھا, یہاں پر ہزار تھے, 300 منافق الگ ہو گئے, منافقین 700 کا لشکر تو تھا, اور شکست ہو گئی. کیوں, ایک سال میں کیا فرق پڑا یہ بتائیے ذرا, یہ بہت قابل غور بات ہے. وہ خدا جو 3000 اور 5000 فرشتے بدر میں بھیج سکتا ہے, وہ خدا جو تمام چیزوں کو یعنی انوائرنمنٹ کو اس طریقے سے ٹیون کر سکتا ہے کہ ہر چیز مسلمانوں کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے, وہ ایک سال کے بعد کیا فرق پڑ گیا ہے ایک سال میں, یہ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں فرشتے اترے؟ وہاں جو ماحول تھا, یعنی آپ کو ماحول کا جو میں بتا رہا ہوں, بارش ہو گئی, ہر چیز, یعنی تمام, خدا نے کہا نا تمام لشکر میرا ہے, اگر تم میرے رستے پر ہو گئے تو ہر چیز تمہیں ہیلپ کرے گی, تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا پورا نظام. کیا ہو گیا ایک سال میں؟ یہ سب قابل غور کرنے کے معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی سے تو ہمیں اپنے لیے اسباق ملتے ہیں. جو چیز تھی کہ 70 قیدی لیے تھے مسلمانوں نے, پکڑے تھے ان کے, اور ان لوگوں کی فکر اور ہر ایک کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک رقم لی تھی فدیے کے طور پر یا رہا کرنے کے طور پر, اور خدا کو یہ بات پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسلمانوں کے اندر جو سوچ اور فکر آ رہی تھی کہ جو بدر کے اندر جو الہی فکر تھی نا, اور جب رسول خدا نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو ابو سفیان والا قافلہ نکل گیا ہے, کیا کریں, یہاں رہیں یا واپس چلیں, تو مہاجرین میں سے کچھ نے کہا تھا کہ واپس چلیں, انصار میں سے جیسے مقداد اور کئی لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے, اب ہماری مرضی نہیں ہے, جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے, اگر آپ کہیں گے واپس چلو ہم واپس چلے جائیں گے, اگر آپ کہیں گے تو ہم یہیں اپنی جان دے دیں گے, کٹ جائیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو دعا دی تھی, ان کے حق میں دعائے خیر کی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ صحیح ہے. یہ جو الہی وہ چیز تھی اس میں ایک طرف گڑبڑ کے وہ منافقین والا ایک چیز نمودار ہونے لگی, محبت مال آ گئی, محبت جان آ گئی خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں, یہ سب چیزیں. اور اس میں سب سے عجیب بات کیا ہے, آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمان آئیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, احد کے وقت رسول خدا بنفس نفیس موجود تھے یا نہیں تھے مسلمانوں کے درمیان؟ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے یا نہیں تھے؟ دو معصوموں کی موجودگی میں شکست ہوئی ہے. یہ نتیجہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں کہ امام زمان اگر آ جائیں گے تو ہماری نالائقیاں ساری ختم ہو جائیں گی, اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ تمام کی تمام باتیں غور کرنے والی نہیں ہیں. یہ ساری مثالیں جو ہیں, اتنے بیانات جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھے ہیں, کس کام کے لیے رکھے ہیں؟ کہ بھئی انسان کہا یہ تمہارے امت کا مسئلہ جہاں سے حل ہوتا ہے, جس راہ سے مسئلہ حل ہوتا ہے اس راہ پہ جاؤ نا, اس کو ترک کر کے اس کو چھوڑ کر جو دل چاہے کر لو, جو دل چاہے کر لو. پرابلم سالو ہونے والی نہیں ہے, انفرادی اجتماعی کسی لیول پہ نہیں سالو ہوگی, ٹھیک ہے. اور ہمیں تو ایک اور بات جو ہم بہت ہی زیادہ آرام سے فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی پرابلم کو مینلی سالو کرنا ہے. دنیا تو ٹھیک ہے جو ہے سو ہے, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس مسئلے کو حل نہ کریں, لیکن اصل جو ہمیں پرابلم سالو کرنا ہے وہ اپنی ایٹرنل لائف کی پرابلم کو حل کرنا ہے. وہ تو ویسے ہی ہم اتنا زیادہ اس میں ازمپشن ہیں, ہم سب ازیوم کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہاں تو ہم سب کچھ ہے ہی ہمارے لیے. تو یہ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہماری توحید ہماری زندگیوں کو بہتر نہیں بناتی, اگر ہمیں بہتر انسان نہیں بناتی, اگر ہماری بصیرت کو بلند نہیں کرتی, اگر ہمارے اعمال کو بہتر نہیں بناتی, اگر ہمارے احوال بہتر نہیں ہوتے, تو پھر حق ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اپنے اس عقیدے کو دیوار پہ مار دیں, اس کا فائدہ کیا. اور اگر دنیا کے معاملات کے صحیح چلنا ہی کرائیٹیریا ہے تو وہ تو دنیا میں پتہ نہیں کس کس کے صحیح چل رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون سی بات ہوئی, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کیا غیر مسلموں کے زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے کیا؟ کیا وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا یاب نہیں ہوتے؟ ان کے جابز اور بزنسز نہیں چلتے کیا؟ تو یہ کون سا کرائیٹیریا ہوا دین کی حقانیت کو پرکھنے کا؟ تو یہ ایک پیغام ہے. اب اس میں یعنی کہ جو بھی جہاں جہاں بھی سنیں اس پر غور کریں, اور دل چاہے تو اپنی رائے بھی دیں اس پر. لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے, خاص طور سے قرآن کریم اور اہل بیت اطہار اور معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ کر, کہ انسان کی مسائل کا حل فقط اور فقط اور فقط بندگی خدا میں ہے. جتنی زیادہ ہم اللہ کی پرخلوص بندگی کی طرف جائیں گے, اس راہ پر آگے بڑھیں گے, اتنا ہی ہماری زندگی کے تمام پہلو بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ ہم اس رستے کو چھوڑ دیں گے, اس کو ترک کریں گے اور اپنی اپنی راہیں اختراع کریں گے, وضع کریں گے کہ جناب ہم اس طریقے سے, اور اس میں بھی یعنی کہ ایک بات کر کے بس میں اس کو ختم کروں اس ٹاپک کو, پھر ہم اس پر آئیں کہ یعنی ہمیں جو آئمہ علیہ السلام کی زندگیوں کے حوالے سے بھی جو ہماری سٹڈی ہے نا وہ بہت انکمپلیٹ ہے, یا کم از کم ہم کو جو بتایا جاتا ہے نا وہ اگر آپ اس کو تحقیق کریں تو مطلب انسان بہت پرابلم فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم خالی کربلا کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کو تحقیقی نظر سے دیکھیں تو وہ بھی رانگ پرسپیکٹیو ہے, وہ پرسپیکٹیو بھی رانگ ہے. یعنی میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن آپ اس بات کو سوچئے گا، پوچھئے گا، پڑھیے گا کہ اگر جب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ کوفہ جو ہے وہ غداری کر چکا ہے، اور آپ نے وہاں سے جانا چاہا تھا، وہاں سے آپ نے ایک جگہ اور حر نے روک لیا، ایسا ہی ہوا تھا نا، اور کیونکہ حر نے روک لیا تھا اس وجہ سے آپ وہاں پر قیام پر مجبور ہوئے اور وہ سارا واقعہ ہوا. اگر حر نہیں روکتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر حر نہیں روکتا کہتا ٹھیک ہے چلیں، آپ کو جانا ہے جائیں، تو ظاہراً پھر کیا ہوتا؟ وہ تو ایک بات ہے کہ چلو وہ خدا کے پلان میں ایک چیز تھی اور قربانی تھی اور شہادت تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے پھر کیا ہوتا؟ یعنی ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ لازماً قیام قیام قیام، وہ بات تو نہیں نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ائمہ علیہ السلام ہیں، آپ کو پتا ہے نا، یعنی آپ مجھے بتائیے کہ پھر کربلا کے بعد یہی آئیڈیولوجی بنی ہاشم میں ان کے دماغوں میں بیٹھی تھی یا نہیں بیٹھی تھی کہ ہمیں اس ظالمانہ حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے؟ کیا اور کتنے لوگوں نے یہ کام کیا؟ اولاد امام حسن نے یہ کام کیا، عبداللہ محض اور نفس زکیہ وغیرہ وہ لوگ تھے. اس کے بعد اولاد امام حسین میں سے زید بن علی نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، یعنی وہی کہ ظالمانہ حکومت کے خلاف قیام. یہ سارے کے سارے کام کس کے دور میں ہو رہے تھے؟ چوتھے، پانچویں، چھٹے، تین ائمہ کے دور میں. ائمہ کا رسپانس کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں؟ اور یہ کوئی ادھر ادھر کے لوگ نہیں تھے، یہ خود انہی کے اپنے خاندان کے لوگ، سگے کزنز تھے یہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہی والی بات بلند کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ ظالم حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے. اور انہوں نے فوج بنانے کی کوشش کی اور فوج مطلب گئے بھی، اور کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ آپ کو پتا ہے نا وہ تاریخ. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ تینوں ائمہ نے کیا کیا تھا، انہوں نے کس بات پر زور دیا تھا؟ انہوں نے ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کسی کی حمایت نہیں کی، ٹھیک ہے، سب کو روکا اس کام کے کرنے سے. اور چوتھے، پانچویں، چھٹے تینوں ائمہ نے کس بات پر زور دیا؟ عبادت، دعا، تعلق بخدا، علم اور اخلاق. اب یہاں پر میں جتنا بھی غلط ہوں نا، آپ لوگ مجھے صحیح کر دیجئے. یعنی امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر اس الہی فاؤنڈیشن کو قائم کیے بغیر، اگر تم خدا کو اپنی معیت میں لیے بغیر قیام کرو گے، تم ناکام رہو گے. اور بالکل وہی ہوا. یعنی زید بن علی بھی اسی طریقے سے قتل ہو گئے، اور اولاد امام حسن بھی برے طریقے سے ماری گئی. ان کی انٹینشنز میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انٹینشنز وہ تھیں، لیکن ائمہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں 100% صحیح سوچ رہا ہوں، اب اس کو صحیح کر دیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ تو جتنا بھی اگر میں چیزوں کو ملاؤں، سارے ڈاٹس کنیکٹ کروں ایک سے ایک جگہ، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اس جگہ پر کمزور ہیں، اگر ہم اس لائق نہیں ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ آئے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اس بات کا نعرہ لگائیں کہ جناب ہم فلاں کریں اور ظلم، کیونکہ خدا کا نظام تو مجھے یہی جواب دے گا نا، تم خود ہی ظالم ہو.
اس میں بنی اسرائیل کی تو پوزیشن وہ ملتی، حضرت موسا اکثر اقسام تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میری میت میں خدا تو اس وجہ سے ان کو
لیکن ایک خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اس ایک گروہ کے بغیر یہ نہیں ہوتا فقط موسیٰ اور ہارون نہیں تھے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ موسیٰ کی قوم میں ایک امت ایسی تھی يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو حق کی بنا پر ہدایت کرتے تھے وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کی بنیاد پر ہی عدل پر قائم تھے. ہر جگہ پر آپ کو وہ ایک امت چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100%, 100% تو کبھی بھی نہیں ہوئے اور نہ ہو پائیں گے ابھی ہمارے جو نیت, لیکن ایک امت آپ کو چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس 100 کے 100% ہی کھسکے ہوئے لوگ ہوں اس راہ سے تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ بہت, یعنی جیسے کرسچینٹی آگے بڑھی وہ جو حواریین تھے اور ان کے گرد جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی وہ کوالٹی خدا کی پسندیدہ جماعت تھی. اسی طریقے سے جو دین پیغمبر جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا, ظاہر ہے اس کی کور میں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے گرد جو لوگ مخصوص افراد ہیں, جو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم جو ساری کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بالکل ایک مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ ساری سٹڈی کرنے کے بعد کہ یہ والی جو چیز ہے نا کہ ہم کوئی بھی کسی بھی بات کا نہ دھیان کریں نہ لحاظ کریں نہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں نہ ان کی سیرت کو دیکھیں, بس وہ ہم ایک چیز لے کے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں نتیجہ نکلتا اس کا. ہم اتنے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہوتا ہوا تھا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ہم اس بات پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ کامیابی کیوں نہیں ہوتی, مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا. اور اگر کہیں آپ کو کامیابی ہو رہی ہے تو اس کی تہ میں کس قسم کے لوگ ہیں, یعنی وہاں کس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کے لیے یا جن کے پاس کامیابی ہے. اور ایسے واقعات بھی ہیں, مطلب کہ کچھ جیسے ہمارے یہاں سے پاکستان میں کے کچھ نوجوان گئے ادھر اور انہوں نے بہت ہی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ جی یہ ہے وہ ہے, مطلب وہی جیسے کہتے ہیں نا ظاہراً انقلابی جذبات. تو جو علماء انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو تو دیکھ رہے ہو لیکن اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ ادھر سے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے تربیت کیا ہے, ان کے اوپر محنت کتنی ہوئی ہے خدائی تربیت کی. وہاں بھی ہر ایک پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ایک جماعت ہے. اور اس کا وٹنس میں خود ہوں, میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے اور کہ بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے یہاں تو کچھ شعور ہی نہیں پیدا ہو پایا. یعنی آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں تو آپ کہیں خدائی ہو جاؤ, تزکیے کی طرف توجہ کرو تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انہیں بھنگ کا گلاس پلا رہے ہیں. بتائیں یہ تو حال ہے ہمارا. ہمارے انڈو پاکستان میں تو بہرحال یہ ایک فوڈ فور تھاٹ ہے. آپ لوگ بھی چاہیں اگر اس پر تو اپنا بالکل سکون کے ساتھ بلا تکلف تبصرہ کریں کہ
بدر اور احد کے اندر جو آپ نے بات کی, یعنی ایک انالیسس کے طور پہ بہت پیراڈاکسیکل ہے نا تھوڑا سا کہ بدر کے اندر جو ہے لوگوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بچھاوا, یعنی جان ان کے ہاتھ, مگر اس کی بیسس کے اوپر جو وکٹری ہے اور مال غنیمت آیا, اس نے
مال غنیمت تو اتنا نہیں آیا لیکن
اتنا آیا کہ لوگوں کے دل منقلب ہو گئے اس کی محبت.
وہ اس میں وہ ہوا نا جو انہوں نے 70 پکڑ لیے تھے ان کا فدیہ اور وہ سب.
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ توحید کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے تزکیہ نفس بھی, تاکہ ان چیزوں کے ساتھ جو اثرات آتے ہیں ان کو کیسے نگیٹ کیا جائے. کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آج آپ دیکھیں نا کہ جو ایک वो है, कोई भी मुल्क या कोई भी लोग कामयाब होते हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आप समझ रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो फिर टूट फूट से जाते हैं, वो अपना यानी मुकाबला करना, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जबकि आप मुसलमानों की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन थी वो उस वक्त जब वो सबसे ज़्यादा महरूम थे इन चीज़ों से, मगर क्योंकि तस्किए की वजह से जो वो असरात ओहद और इवन ओहद के बाद भी जो दूसरी जंगों के अंदर भी माले गनीमत या उसके अंदर खलीफा अव्वल के टाइम के ऊपर, तो जो है क्या बोलते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस चीज़ पैराडॉक्सिकल इन द सेंस के कामयाबी मिलेगी मगर कामयाबी के अगेंस्ट जो असरात आएंगे उनको आप कैसे अपने से दूर रखें।
जी तो यानी हुजूर की ज़िंदगी में तो खुदा ने ये तमाम चीज़ें दिखाई, पर हमने वो आपको जो पढ़ के सुनाया था ग़ज़वा अहज़ाब में, वहाँ भी ये सारी चीज़ें, तो बहरहाल यानी कि अब इसमें हमें अब फैसला करना होगा अपने बारे में भी, यानी कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, जाहिर है कि ये तो हमारी अपनी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखती है ना, कि अगर मिसाल के तौर पर कि आज फ़लस्तीन के अंदर एक ज़ुल्म हो रहा है और वह हम सबको तकलीफ़ दे रहा है, एक महीने बाद दो महीने बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई तो हम फिर उसी जगह पे वापस आ जाएंगे, फिर वही है, यानी यह हमने कुछ सीखा कि अगर एक मुसीबत आई या मुसीबत चली गई तो उसने वो हमको कुछ सिखा के गई, हमको कुछ बता के गई, हमें कुछ बेहतर बना के गई, तब तो फ़ायदा है ना, क्योंकि ये दुनिया तो हमारे लिए एक इम्तिहान का है ना, ट्रेनिंग सेंटर है, अकेडमी है, तो अगर वो मसला जो भी हमारे ऊपर जिस तरीके से भी आ रहा है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में हो या कम्युनल लाइफ में हो या पूरे मुल्क पर हो, तो वो अगर मुझे कुछ सिखा नहीं रहा, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा, तो वो फिर बेकार है। और इसमें होता पता है क्या है, इसमें होगा ये कि अगली दफ़ा जो खुदा ना खास्ता जो मुसीबत आएगी ना, वो इससे सख्तर होगी, इससे सख्तर होगी। और यह सूरह अनआम की आयतों में आप देखें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में भी आप देखें, तो बिल्कुल ये बात है कि खुदा पहले बहुत हल्के 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 शुरू करता है, बेदारी के लिए पहले थोड़ी सी पिंच बोई जाती है, झटके दिए जाते हैं, और अगर ख्वाब गफलत से बेदार ना हो तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यानी अगर अभी भी हमारे पास जो है ना, या मुसलमानों में या उम्मत में या जो भी है, कि अगर उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हमें अपने यानी वही जो मुशरकाना या जो अमल में शिर्क है, हुब दुनिया है, हुब जा है, वो तमाम मजालिम, यानी मैं आपको एक देखें छोटी सी बात की मिसाल दूं कि अगर हम एक जुल्म पे शोर मचा रहे हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे जानने वालों में, हमारे एक्वेंटेंसेस में मजालिम मौजूद हैं, हमें पता है कि लोग जो हैं एक दूसरे पर ज़्यादती कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, या कहीं पर कोई मजबूर है, महरूम है, वहाँ तो हम कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। यानी अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल लूँ, पाकिस्तान के अंदर क्या लोगों को नहीं पता कि कितने लोग हैं कि जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनके मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो सब कुछ नहीं, आप अपने जेब में ना अपनी बगल में सारे जुल्म दबा के बैठे हुए, और आप जो है वो किसी दूसरी जगह जाके जुल्म के खिलाफ शोर मचा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों की खुदा के निज़ाम में कोई वर्थ है? जिन्हें क्या हम नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला खुदा को भी समझते हैं कि फूल अराउंड कर लेंगे? खुदा क्या कहता है, सबसे पहले अपनी जात में से जुल्म दूर करो, फिर मुझसे आगे बात करो, यानी कम से कम तुम उस रस्ते पर तुम्हें होना चाहिए। अपनी जात में से ये गुनाह, धोखेबाजी, मासियत, जराइम, ये सब काम जो तुमने किए हुए, इसको बाहर निकालो, फिर मुझसे बात करो। वही जो बात है कि वो जो पहुद और वो सारी चीज़ें जैसे खुदा ने मिसाल दिखाई, तो ये वाले जो नुकात हैं ना, इन सब को ना हमें इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, ना इस हवाले से हमारी तरबियत होती है, और बस वही है कि मैं मतलब बहुत ही अफसोस के साथ एक जुमला कह सकता हूँ कि कुछ लोगों की दुकानें चमक रही होती हैं कि जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ जिसके कहने पर इतने लोग सड़क पे आ जाते हैं और ये और वो, और बस तो इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सारी बातों को आप ज़बरदस्ती मान लें, लेकिन इन सब चीज़ों पे गौर कीजिएगा कि क्या बग़ैर बंदगी के और बग़ैर तज़किया नफ्स के हमारा मसला हल हो सकता है, या ये कि जो कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ खुदा ने मेरे अंडर में दिया हुआ है, मैं उसके साथ उसमें ज़ालिम रहूं और कोई बड़ा जुल्म मेरी वजह से दूर हो जाए, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है, खुदा का निजाम उसको धोखे के साथ उससे डील नहीं किया जा सकता। हम खुद अपने आप को जितना दिल जाए बेवकूफ बना लें और धोखा दे लें, खुदा के निजाम के साथ धोखेबाजी मुमकिन नहीं होती है। वहां पर सेट कवानीन है, एक राह है जो बता दी गई है, समझा दी गई है, उसको मर्जी हमारी लें ना लें, नतायज भी मुहैया है। जी बताएं, कुछ कहते हैं, मैंने मेरी बात माकूल है ना माकूल है? हमारा काम यह है कि देखें, मैं अगर आपको स्टेज वाइज मैं बात करूं कि हमारा काम जो नंबर वन है वो तो यही है कि अपनी बंदगी और तज़किये पर मेहनत करें। अच्छा, उसके बाद यानी कि जैसे आप अगर हुजूर की ज़िंदगी को देखें कि जब पैगंबर अकरम ने फरमाया, पहले दो चार इक्का दुक्का ही लोग थे, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप यानी देखें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि हम इस उसूल को कबूल करने पर तैयार नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं मसला यहां पे आ रहा है, यानी कि जब भी यानी इस बारे में कि भाई हमारे मसाइल का हल बंदगी खुदा और तज़किये में है या नहीं है, एक साफ बात करो। ठीक, अगर मगर नहीं, इफ्स एंड बट्स नहीं, कहें हां या नहीं। अगर आप कबूल करते हैं कि हाँ ठीक है इस रस्ते पे हैं, इसके तकाजों को पूरा करें, इंशाल्लाह एक जमात तैयार होना शुरू होगी, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, एक दूसरे से करीब होंगे, फिर उसके बाद जो है ना कि वो एक इज्तिमा बनने का यानी उस जमात या उम्मत के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है जिस पर रहमत खुदा आती है, जिसके साथ हिमायत खुदा आती है। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर हमारे खासतौर से इंडिया पाकिस्तान में कि हम इस उसूल को ही नहीं कबूल कर रहे। यानी आप अगर कहें कि जी बात तो आपकी ठीक है मगर, ये मगर से तो फिर मसला खत्म हो गया ना। तो यानी यहां से ही बात आई, हमेशा ऐसा ही हुआ है, खुद ईरान के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि फिर उसके बाद वो रफ्ता रफ्ता शुरू में आपको लगता है कि बहुत स्लो हैं चीज़ें। यानी अगर आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, शुरू के आई थिंक 5 साल इट वाज ऑलमोस्ट नथिंग, और अगर हुजूर की अपनी मतलब उसको देखें तो आप बज़ाहिर इस बारे में बहुत परेशान भी नज़र आते हैं कि जो इमाम खुमैनी ने भी चेल हदीस में एक जुमला लिखा है कि जो ताहा मा अनजलना इलैकल कुरान या इलैकल कुरान लितश्का, कि ताहा मैं हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम इतनी मशक्क़त उठाओ। तो मशक्क़त क्या थी कि वही जो इब्तदाई साल थे कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, आपकी तबलीगात थी, लोग शहीद हो रहे थे, कत्ल हो रहे थे, और हर किस्म के शदीद तरीन दबाव और शिकंजा था। तो आपने किस बात को यानी आपने क्या चीज ली कि मेरे अंदर कोई कमी है? अब इस बात को तो देखें ना, यानी मेरे अंदर कोई, मेरे अंदर कमी का क्या मतलब है? کہ یعنی کہ خدا جیسے چاہتا ہے کہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں، میں وہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس کی، یعنی کہ آپ دیکھیں بیس کہاں پر ہے. کیا آپ جا کے وہ وسائل ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا آپ جا کے وہ چیزیں، یعنی آپ کو شروع دن سے یہ بات آپ کے سامنے کلیئر تھی کہ اگر میں نمبر ون بحیثیت پیغمبر اس طریقے سے ابلاغ کروں گا جو رضائے خدا ہے، خدا کی مدد میرے ساتھ ہوگی، آگے جائے گی یہ چیز. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے پنجوں کے بل کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
صرف یہ کہ اس کی جو رستہ ہے، ظاہر اس میں اور حدیث بھی ہیں کہ وہ ظلم جو ہے اس کو ہاتھ سے روک دو، نہیں تو دل میں برا سکتے ہو. تو یعنی ڈیورنگ دیٹ پیسج یہ کام نہیں کیا گیا؟
نہیں، میں صرف ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اصول کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اصول کو آپ نے قبول کر لیا تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں گے، اس کو ترک کریں گے نا، کیونکہ یہ پھر باقی تمام چیزوں سے کمپیٹیبل نہیں ہے نا. یعنی باقی تمام چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام رستے کہ جن کا فوکس دنیا پر یا ظاہر پر ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں، دیکھیں مومنین میں سے، اور یہ ہمارے بزرگ علماء کے جملے ہیں تقریباً جو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور عرفا کے جملے ہیں، مومنین دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو یوز کرتے ہیں یا اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں جی دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، دنیا میں عادلانہ حکومت آ جائے، اجتماع میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ٹھیک. اور دوسرے قسم کے مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایمان کا بنیادی مقصد خدا اور آخرت ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی سنورے گا یا نہیں سنورے گا وہ خدا اور آخرت کے سائے میں ہوگا، اس کی بنا پر ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بہت ڈفرینٹ فوکس ہیں، یہ دو بالکل الگ راہیں ہیں، یہ ایک، یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن نہیں ہوتے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ دیکھیں کہ جو رسول خدا کے بالکل قریبی اصحاب تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب تھے، اور ایک خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں اسی بات کا، اسی قسم کے موضوع پر، کہ جس میں جیسے ابو ذر ہیں، ابو ذر نے اپنے ایمان کو کس راہ میں استعمال کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے ایمان کو کس راہ میں استعمال کیا. ٹھیک ہے، ظاہراً وہ ظلم کے خلاف بات کر رہے تھے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، لیکن کیا ان کا مقصد فقط اور فقط یہ تھا کہ جی دنیا میں سے ظلم ختم ہو جائے اور ایک اچھی حکومت قائم ہو جائے، یا وہ ظلم کے خلاف جا رہے تھے خوشنودی خدا اور آخرت کی خاطر؟ ان دو رستوں میں بہت فرق ہے، آپ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟
جی.
تو آپ اگر اس بات کو قبول کر لیں گے نا کہ آپ کا جو یعنی اصل مسئلے کا حل جو ہے نا وہ آپ کی بندگی اور تزکیے سے آئے گا، اور آپ کا جو مین ڈومین ہے جس کے لیے آپ محنت کریں گے وہ آپ کی آخرت ہے، تقرب الہی ہے، آپ کی ایٹرنل لائف ہے، اور دنیا میں آپ کی زندگی اس کے زیر سایہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو آپ ایک بات اور بھی قبول کریں گے کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں دنیا میں کچھ بھی صحیح نہ ہو، لیکن یہ چیز آپ کو کسی حسرت میں مبتلا نہیں کرے گی، اس وجہ سے آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یعنی مثال کے طور پر، میں ایک مثال کے طور پر آپ کے بات کروں کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی مثال لیں، امام حسن علیہ السلام تو دنیا کے اس میں برے طریقے سے ناکام ہو گئے. وہ نہیں ہوئے. بتائیں آپ آنیسٹلی بات کریں کہ دنیا کا جو معاملہ تھا تو امام حسن علیہ السلام تو یعنی اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے, دشمن بھی پورے طور سے غالب آ گیا, اس کی تمام یعنی جتنا کچھ آپ نہیں چاہتے تھے سب ہو گیا. کہ امام حسن علیہ السلام یہ چاہتے ہوں گے کہ امت مسلمہ پر کوئی امیر شام جیسا شخص حاکم ہو جائے, بن کے بیٹھ جائے اور سارے وہ فتنے فساد اور شر برپا کرے جو جو ہوا ہے اس دور حکومت میں. ظاہراً تو بالکل, لیکن اگر ہم سوچیں کہ میں اگر اس جگہ پر ہوں اپنی اس والی تھنکنگ کے ساتھ کہ جناب مجھے میں جو ظاہراً دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ہو وہ ہو وہ ہو عدل ہو اور ظلم نہ ہو, تو میں ایک حسرت زدہ انسان کی حالت سے دنیا میں جاؤں دنیا سے جاؤں گا. لیکن جو ولی خدا ہوتے ہیں وہ ہر حال میں کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بہت زیادہ بہت بڑا ڈفرینس ہے ان دو چیزوں میں, ان دو مومنین میں, ان دو مومنین کی کیٹیگریز میں. یعنی جیسے آغا صاحب بھی, آغا جعفر صاحب بھی ایک جملہ کہتے تھے کہ امام خمینی کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک سملیرٹی لگتی ہے رسول اللہ اور ان کے درمیان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جملہ کاش نہیں کہا کہ کاش ابو جہل نہیں ہوتا, کاش یہ نہیں ہوتا, کاش میرے چچا قتل نہیں ہوتے. گئے امام خمینی نے بھی یہ بات کبھی نہیں کہی کہ کاش صدام نہیں ہوتا. اور ان کے وصیت نامے کے بھی آخری جملے کیا ہیں جہاں پہ وصیت نامہ ختم ہو رہا ہے, کہ میں ایک مطمئن ضمیر اور صاف قلب کے ساتھ آپ دوستوں کی صحبت سے رخصت ہو کر ملائے اعلیٰ کی طرف سفر کر رہا ہوں. اس قابل بنے نا انسان. تو وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں غلط وہ نہیں ہے کوئی زید بن علی یا عبداللہ محض یا نفس زکیہ, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ تباہ ہو گئے نعوذ باللہ ان کی آخرت, ایسا کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو یعنی دو پرابلمز ہوئی نا, ایک تو یہ کہ دنیا میں آپ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو نہیں ملا, آپ کے مسائل وہاں بھی خراب ہو گئے, اور آخرت میں جو درجہ آپ کو مل سکتا تھا اگر آپ آئمہ کے رستے کو فالو کرتے تو وہ بھی نہیں ملے گا. یہ تمام باتیں, دیز آر اوپن ایونیوز فار معرفت, غور و فکر, یعنی اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے. اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ اس میں کیا ہے, تو وہ یہی بات ہے کہ کچھ مومنین بلکہ زیادہ تر مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اس جگہ پر ان کا فوکس ہوتا ہے, اس جگہ پر ساری وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وہ والا جو پہلو ہے خدائی اور اخروی اور الہی اور حقیقتاً ولایت والا پہلو جو ہے نا, وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یعنی جیسے خود ایران میں بھی یہ ہوا بہت زیادہ, کافی اس میں کہ جیسے علامہ طباطبائی وغیرہ کو ایک اچھی بلی جماعت تھی ایسے ہی انقلابی جوانوں کی جنہوں نے کافی پرابلم کریٹ کی, کیونکہ ان کی نظر میں یہ کچھ کر ہی نہیں رہے. ڈاکٹر علی شریعتی کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی کہ ان کی نظر میں جو مطلب یہ سارے کام نہیں کر رہا تو وہ بیکار ہے, وہ عالم کی حیثیت سے ہی فضول ہے. یعنی انہوں نے علامہ مجلسی کو یا باقی علامہ اقبال کو ان سب لوگوں کو ایسے ہی کہا کہ یہ مطلب وہی ہیں کہ یہ چرس بیچنے والے لوگ ہیں.
تو یہ پہلا والا رستہ ہے وہ بیسیکلی سیکنڈری فوکس ہے, پرائمری فوکس وہ ہونا چاہیے اور وہ اس کے رستے میں آئے گا, لیکن
پرائم چیز نہیں ہے.
اگر وہ نہیں
بھی اٹین ہو رہی تو نہیں ہوگا, بہت سارے مقامات پہ نہیں ہوتا.
ہو بھی سکتی ہے اور
نہیں بھی ہو سکتی. دیکھیں ایک سادی سی بات ہے, آپ اگر واقعاً عبد خدا ہیں اور آپ کے نفس میں خود غرضی، انانیت، مطلب پرستی نہیں ہے، آپ کسی غلط چیز کے مقابلے میں اقدام کیسے نہیں کریں گے؟ یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں نا کہ تزکیے کے بغیر جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے، یا وہ جذبات میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بیجا بات نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کی یہ حرکت ناکام ہوتی ہے. لیکن اگر ولی خدا ایک معمولی بھی کام انجام دیتا ہے نا، جیسے وہی دیکھیں گے علامہ طباطبائی جیسے لوگ، کہ انہوں نے کیا حرکت کی، انہوں نے کیا کام کیا، کہ جناب حوض علمیہ کے اندر آ کر حکمت اور قرآن کو نافذ کیا، آپ اس کے اثرات دیکھیے، آپ آج اس کے اثرات دیکھیے کہ شیعہ قوم کے اندر قرآن زندہ ہو گیا پھر سے. یعنی ہمارے حوضے میں قرآن نہیں تھا، اب اس کو اس زمانے کے لوگ یہ کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو بس درس دیتے رہتے ہیں، یہ تو کتابیں لکھتے رہتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے نا، میں نے آپ کو ایک بتاؤں، میں نے قرآن سے اس چیز نے جب میرے ذہن کو بہت پریشان کیا تھا، سوری آج میرا خیال ہے ٹائم ہمارا اس میں ہی نکل گیا، لیکن امید ہے کہ یہ گفتگو مفید رہے گی. کہ ہاں ریکارڈنگ کہ اس مسئلے نے کافی پریشان کیا تھا نا، تو میں نے قرآن سے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ قرآن سے انسان استشارہ، میں یہ تو نہیں فال وال تو نہیں کہوں گا، استشارہ کہ کچھ ہدایت ملے. بہت عجیب آیت آئی تھی سورہ نحل کی، کہ زمین کو جو خدا نے بنایا ہے نا، اس زمین کو جو خدا نے قائم کیا ہے، اس میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک پہاڑ رکھے ہیں، جبال، پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ پہاڑ نہیں ہوں گے نا، یہ جو میخیں جس کو خدا نے قائم، اور اس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رستے بنائے جس میں کہ لوگ چلیں پھریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. تو میں نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ یا خدا مجھے یہ سمجھا یہ کہ یہی بات اگر ہے کہ جو عرفا ہیں اور جو مجاہدین ہیں. اچھا، اور ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم لوگ ان دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، ہم لوگ خالی شور مچانے والے ہیں، ہم مجاہدین نہیں ہیں، ہم مجاہدین فی سبیل اللہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جتنا بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں. تو یعنی یہ بات سمجھ میں ہے کہ جو عرفا ہے نا وہ پہاڑ کی مانند ہے. جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، درخت کی جڑیں آپ کو نظر نہیں آتی، زمین کے نیچے ہوتی ہیں، بلڈنگ کی فاؤنڈیشن آپ کو نظر نہیں آتی، زیر زمین ہوتی ہے. آپ جب کسی بھی بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں، اگر وہ 100 منزلہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، آپ اس بلڈنگ کے فساد کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ 100 منزلہ عمارت کی بنیاد کس قدر شاندار ہوگی اور کس قدر مضبوط ہوگی. یہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا اس طریقے سے، کہ جن کو لوگ ڈسمس کر دیتے ہیں، برش آف کر دیتے ہیں کہ ارے یہ وہ پہاڑ ہیں، اگر یہ نکل جائیں نا کسی بھی معاشرے میں سے، علامہ طباطبائی جیسے لوگ اور مرزا علی قاضی جیسے لوگ، اگر آپ ان کو تشیع سے الگ کر دیں نا، کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. آپ کے پاس وہ زمین، وہ بنیادی فراہم نہیں ہوگی کہ جس پر کھڑے ہو کے آپ مجاہدہ کر سکیں. تو وہ جو رستے ہیں، راہیں ہیں جو آپ کو اوپر اوپر نظر آتی ہیں، وہ یہ مجاہدین، بالکل ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اس کریڈٹ کو کون سلب کر رہا ہے، لیکن مجاہدین بھی فی سبیل اللہ. مجاہد اس کو نہیں کہتے جو اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا اور اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں نا، تو کہاں کون اس کا، لیکن آپ اس رستے پر تو آؤ نا بھائی جو خدا نے بنائے ہیں. اس رستے کو تو فالو کرو گے جو دین نے, پیغمبر نے, آئمہ نے ہمارے لیے لیڈ ڈاؤن کیا ہے. جس سب ہم اپنی مرضی چلاتے رہے اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی یعنی خدا بھی میری مرضی کو فالو کرے, دین بھی میری مرضی کو فالو کرے, تو ہر چیز موجود ہے. اور اگر ایک امت اس بارے میں ہوشیار ہو جاتی ہے تو ود ان اے لائف ٹائم آپ نتیجہ دیکھ لیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر ہی آنے کو تیار نہیں ہو رہے نا, کہ جہاں پر ہم دل و جان سے اس بات کو قبول کریں کہ یہ راہ ہے, اس پر چلنا ہے. اور شروع ہمیشہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ یعنی جیسے پیغمبر اکرم کا کہ شروع کے 5 سال 7 سال آپ کو لگے گا بالکل, کیونکہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ خدا امتحان لیتا ہے, خدا تمہاری نیتوں اور اخلاص کا امتحان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کہہ تو دیا کہ تم میری راہ کو قبول کر رہے ہو, بٹ یو ہیو ٹو پروو یور انٹینشنز. یہ رستہ ہے. تو اس میں کہیں بھی کسی عمل کی نفی نہیں ہے کسی مجاہد, بلکہ یہ تو اس میں تو پھر اتنا عمل اور اتنا جہاد انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر تو ہم خود ہی تھک کے بیٹھ جائیں گے بہت جلدی. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا 10-15 منٹ اب اس پر آتا ہوں کہ درست. تو میں نے کہا کیونکہ آج کل مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید بہت سارے ذہنوں میں یہ سوالات ابھرتے ہوں گے اور بات ہوتی, یعنی دماغ پریشان ہوتے ہوں گے اس حوالے سے. اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جب حالات ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے نکال دیتے ہیں تو وی آر مور اور لیس ایٹ لاس, پھر ہم بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, تو ہم اس پر آتے ہیں کہ راہ شناخت جو ہے وہ 3 ہے, جو سورہ فصلت کی آیت بیان کرتی ہے, راہ آفاقی, راہ انفسی اور راہ شہادت. اگر آپ کہیں کہ جس میں خدا ہر مشہود سے یعنی ہر آیت سے زیادہ خود خدا مشہود ہو جائے, جیسا کہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہم کو جملے ملتے ہیں, مناجات شعبان میں, دعائے عرفہ میں, ان ساری جگہوں پر. تو آیات آفاقی کے حوالے سے جو ایک بات بیان کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آیات آفاقی میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ کا مقصود یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کا رستہ ہے وہ رستہ مقصد اور مقصود سے الگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہے کہ وہ رستہ, وہ آیات ہیں, وہ نشانیاں ہیں, لیکن وہ بذات خود مقصد مقصد سمجھتے ہیں, یعنی کہ جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں نے مشہد کا قصد کیا ہے, مشہد جانا چاہ رہا ہوں, اور مشہد پہنچنے کے بعد آپ کا مقصود کیا ہے, روضہ امام رضا علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایک رستہ لیا ہے, شہر شہر یا ایروپلین جو بھی ہے. تو آیات آفاقی کے اندر جو رستہ ہے, یعنی آپ کائنات میں مظاہر قدرت کے اندر آپ غور و فکر کر رہے ہیں, یہ راہ بذات خود مقصد نہیں ہے, مقصد و مقصود نہیں. اور اسی بنا پر آیات آفاقی میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھٹکتی ہے کہ یہ بذات خود مقصد نہیں ہے, ان کنٹراسٹ ٹو آیات انفسی. ٹھیک ہے, آیات انفسی کے اندر جو ایک بڑی خوبی ہے اور خوبصورتی ہے کہ انسان جتنا جتنا اپنے نفس میں آیات خداوندی کو مشاہدہ کرتا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کپلڈ ہوتی ہیں یا کنیکٹ ہوتی ہیں رب سے اور رب کی شناخت سے. یعنی آپ کا جو نفس ہے, نفس کی حقیقت ہے, اس کے اور خدا کے درمیان حجابات بہت کم ہیں. لیکن اگر آپ آیات آفاقی اور کائنات میں غور و فکر کریں گے تو وہاں پر حجابات باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ثبوت کیا ہے, قرآن سے. آل عمران کی آیت جو 190 ہے اولو الالباب کے بارے میں, کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہے نا, کہ اولو الالباب جن کے لیے آسمان اور زمین کی خلقت میں آیتیں, وہ تفکر کرتے ہیں آیا ان کی اس کی خلقت میں, اور پھر کیا کہتے ہیں, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے ہمارے رب تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا, سبحانک فقنا عذاب النار. اس جملے کا یہاں پہ کیا سینس بن رہا ہے, سبحانک یعنی تو ہماری سوچ فکر ہمارے وہم و تصور سے بالاتر ہے, فقنا ہمیں بچا لے عذاب نار سے, آگ کے عذاب سے. خلقت آسمانوں اور زمین میں غور و فکر اور تفکر کرنے کے ساتھ اس جملے کا سینس کیا بن رہا ہے, سبحانک فقنا عذاب النار. یہ وہی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خلقت سماوات و ارض میں تفکر کرتے کرتے مقصد و مقصود ہی گم کر بیٹھیں. اور یہاں بھی دعائے رفع میں امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں, الہی ترددی فی الاثار یعجب لی بعد المزار, کہ اے میرے خدا آثار میں, آیات میں تردد یعنی آگے پیچھے ہونا, گھومنا پھرنا, کہ آیات میں ہی آپ گھومتے رہیں. یعجب لی میرے لیے واجب کر دیتا ہے بعد المزار, کے جو زیارت گاہ ہے میں اس سے دور ہو جاؤں. میں کس کے لیے چلاؤں, میں اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں, زمین اور آسمان اور اس کی خلقت میں جو کچھ ہے, اس کو خدا کے لیے چاہتا ہوں نا. وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مومنین کے ساتھ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ ایمان باللہ جو ہے نا, بعض اوقات انہیں خدا سے ہی الگ دور کر دیتا ہے, کہ وہ دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر خدا بھول جاتا ہے. تو اولو الالباب کی دعا قرآن نے کیا نقل کی ہے, تفکر ہے, یہ باطل خلق نہیں ہوا, یعنی یہ بذات خود مقصد نہیں ہے, یہ کسی جگہ پہنچا رہا ہے, لے جا رہا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. ٹھیک, تو آیات آفاقی کے اندر یہ خطرہ موجود ہے کہ جو راہ ہے وہاں پر رستہ بذات خود مقصد و مقصود نہیں ہے, اس تک لے جانے والا ہے, اس تک پہنچانے والا ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آثار اور آیات ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں کہ ہم اپنے مزار اور مقصود کو فراموش کر دیں. یہ والی مشکل نہ ہو. اور اس کے بعد ایک جملہ اور, پھر میں بات آج کی حد تک ختم کروں, کہ جب ہم آیات انفسی کی بات کرتے ہیں تو آیات انفسی میں ظاہر ہے کہ میرا نفس کہاں پر ہے, میرے بدن میں ہے ظاہرا. اور یعنی کہ یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے بدن اور اپنی جان کو الگ کر کے سوچ سکیں, یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی ایک ہی ہے نا, وہ ایک ہی لگتا ہے کہ آپ تو کرنا اس کو, کہ میرا نفس اور میرا بدن الگ الگ ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ انسان کا جو بدن ہے وہ بھی ایک محیر العقول, عقلوں کو دنگ کر دینے والی خلقت ہے, تخلیق ہے. اس کے اندر بھی بے انتہا عجائبات قدرت ہیں. آیات انفسی کا مطلب بدن کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا نہیں ہے. ٹھیک, یہ ورڈ آف کوشن ہے کہ آپ کا بدن بھی آفاق کا حصہ ہے, نہ کہ نفس. آیات انفسی ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈومین ہے. آپ اگر اپنے بدن پہ غور کرتے ہیں یا اس کے اندر موجود خدا کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سب چیزیں, یعنی کہ جو ظاہراً ہمارے جدید علوم میں دو چیزیں ہیں کہ جو اس سے ڈیل کرتی ہیں نا انسان کے بدن سے, ایک میڈیکل سائنسز ہے اور دوسرا سائیکولوجی ہے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں نا, یہ آیات آفاقی ہیں, ان کو آیات انفسی میں نہیں شامل کرنا. یعنی کہ جب وہ جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, تو عرف نفسہ یعنی عرف بدنہ نہیں ہے, انسان کے جسم و بدن کی معرفت نہیں، وہ اپنی جگہ بہت خوب ہے لیکن وہ معرفت نفس نہیں. اچھا جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا تو ہمارے لیے تقریباً پھر ہم اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر آخر میں نفس ہے کیا. آیات انفسی کے نام پر ہم غور کس بات پہ کریں. جی روح والی بات بھی ہے لیکن اس میں بدن کے اثرات ہیں، لیکن بدن سے میری مراد جو ہے نا وہ بایولوجی اور اناٹمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آئی ایم ریفرنگ ٹو نفس. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر مثال کے طور پر چار قوتیں رکھیں، شہوت و غضب و وہم و عقل، یہ ہم بدن کی بات نہیں کر رہے، یہ نفس ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس قوۂ خیال موجود ہے جو ملک و ملکوت کے درمیان بفر زون ہے، دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے، یہ علم نفس ہے، یہ علم بدن نہیں ہے. اور یعنی لوگ اپنی قوۂ خیال سے بہت زیادہ غافل ہیں کہ یہ کتنی پاورفل چیز ہے. کہ یعنی اگر آپ دیکھیں گے جتنی بھی ایجادات اور انوویشنز ہوتی ہیں، جتنا بھی سب ہے، یہ آپ کی قوۂ خیال کے مرہون منت ہے. اگر انسان کے پاس وہ خیال کی طاقت نہ ہونا، سوچ اور فکر کی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہو سکے. یہ علم نفس ہے. ٹھیک ہے، باقی جو چیز ہے کہ یعنی بدن کیسے بنا، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، بلڈ فلو اور برین کمپوزیشن اور سیلز اور مالیکولر بایولوجی اور یہ سب، یہ علم الابدان ہے، علم الاجسام ہے. تو جب آیات انفسی کا ذکر کیا گیا تو اس میں یہ شامل نہیں ہے، وہ علم نفس شامل ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.